محمد و صلی علی رسول کریم. کتاب ہے اکمال الشیر، شیخ تعالی سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو یقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس لیے مل بیٹھتے ہیں، اور ہماری طلب یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفسانیت سے پاک، شیطانی اثرات سے پاک، ماحول کی گندی فضاؤں کے جو مادی اثرات ہیں ان سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کے جو اثرات ہیں جس سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں اس سے پاک، ان سب سے پاک ہو کر ایک اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اگر یہ طلب لے کر بیٹھیں گے، جو تصوف کا اصل مقصود ہے، تصفیہ اسی کا نام ہے، تزکیہ اسی کا نام ہے، کہ ہر وقت انسان کے اندر میں یہ کشمکش چلتی ہے، منفی تقاضے ابھرتے ہیں، منفی جذبات ابھرتے ہیں، ان کو مغلوب کر کے شریعت پر چلیں، اللہ پاک کی ہر اطاعت کو کرنے والے بنیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے والے بنیں. اور یہی ان اللہ والوں کا ہر زمانے مشہور رہا. یہ ارشادات بھی انہی کے لیے ہیں جو اس زمانے میں، حضرت کا وصال 709 ہجری میں ہوا، یہ اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. یہ کتاب اختتام کے قریب ہے، عرض کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ اختتام کے قریب ہے، اس لیے باتیں ذرا تھوڑی سی اونچے درجے کی ہیں. جو احباب شروع سے شریک رہے وہ تو سمجھ جائیں گے، بعد میں آنے والوں کے لیے تھوڑی سی اس میں دقت ہے، توجہ دیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گی، ورنہ اس کی تاثیر تو دل میں اترے گی. اگر طلب سے بیٹھیں گے تو تاثیر دل میں اترے گی. یہ ایک باب جو واردات سے قلبیہ کا چل رہا تھا، اور اس وجہ سے سالکین کے درجوں کے اندر جو تفاوت ہے، ایک فرق ہے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اس کا یہ آخری ملفوظ پڑھا جا رہا ہے جو ذرا لمبا ہے، اس میں سے کچھ پڑھا گیا، کچھ بقیہ میں پڑھ لیتے ہیں. پہلے ملفوظ پڑھ لیتے ہیں. اصل ملفوظ تو عربی میں، جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صارفی نے فرمایا، پھر اس کی تشریح پڑھی جا رہی ہے جو انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گوگوئی رحمۃ اللہ فرمائی. تو پہلے ملفوظ کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. فرماتے ہیں، پھر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں، تو عزم اور تمکین اور پختہ یقین کے ساتھ. یہ پہلا، چونکہ اس سے پہلا جو ملفوظ تھا اس کے اندر ایک تذکرہ تھا کہ پھر وہ حضرت مقدس ان کے قلوب کے طیور کا گھونسلہ ہو گئے، اور اسی کو ٹھکانا بناتے ہیں، اسی میں آرام پاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ذوقی ہے، جب ذوق بیدار ہو جاتا ہے. یہ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بات چلتی آ رہی ہے پیچھے سے، کہ جب یہ اس طلب کو لے کر محنت کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی صلاحیت درست ہو جائے، دل کے اندر منفی جذبات جو ہیں یہ منہدم ہو جائیں، یہ کل عدم ہو جائیں، شیطانیت جو ہے کل عدم ہو جائے، اور دل کے اندر وہ قوت اور ہمت ہے جو اللہ کی رضا کے قریب کر دے، اس کی خوشنودی کے قریب کر دے. تو یہ اللہ والے جو ماہرین ہیں اس کے، ان کی تربیت سے پھر یہ کچھ ذکر بتاتے ہیں، کچھ اشغال بتاتے ہیں دل کو مشغول کرنے کے لیے، دل کی نگرانی کی کچھ مراقبات بتاتے ہیں. جب یہ سالکین جو سلوک میں چلتے ہیں نفسانیت کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھتے ہیں، شریعت پر چلنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں، تو وہ پھر ان اذکار میں، اشغال میں، مراقبت میں مشغول ہوتے ہیں، تو اللہ ان کے دلوں پر عجیب عجیب قسم کے حالات وارد فرماتے ہیں. بعضوں پر انوارات نازل ہوتے ہیں، بعضوں کے دلوں کے اندر عجیب کیفیات ہوتی، عجیب ایک لذت، عجیب ایک سرور. جب نفسانیت نکلتی جاتی ہے، شفافت آتی جاتی ہے، لطافت آتی جاتی ہے، پاکیزگی آتی جاتی ہے، یہ سارے حالات ہم نے ان کے پڑھتے رہے. جیسے فرما رہے ہیں نا، یہ پچھلے کئی آ رہے ہیں کہ ایسے راز و نیاز ان کے قلب پر نی کی طرح برستے ہیں. عام آدمی نہیں سمجھتا اس کو، کیونکہ انہوں نے ایک محنت کی اور محنت ایک مدت تک کی، اور اس کرنے کے بعد دل کے اندر یہ صلاحیت آ گئی. اب بارش کی طرح ان کے دل پر وہ مناجات اور اسرار و معرف برستے ہیں اور مقام مشاہدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی بندہ اپنے باطن سے اپنے مولا کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ بھی ایک ذوقی چیز ہے، یہ عام عقول سے والا ہے. کیوں؟ ہر چیز کے احساس کا ایک خاص آلہ اللہ نے بنایا ہے. جیسے آنکھ ایک آلہ ہے دیکھنے کا، اب اندھا اس سے محروم ہے. اب باہر کا منظر ہے، سبز ہے، کتنا خوشنما منظر ہے، اس منظر کے دیکھنے کا کیونکہ اس کے پاس آلہ نہیں، وہ دیکھ نہیں پا رہا. ایک سماعت آلہ ہے سننے کا، خوش لہانی سے قرآن پڑھا جائے، وہ اچھا کلام پڑھا جائے تو اس کے ذریعے، لیکن بہرا محروم ہے کیونکہ اس کے وہ آلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے زبان ایک آلہ ہے ذائقہ کے چکھنے کے لیے، اب جس کے زبان کے اندر کی یہ قوت ذائقہ جو ہے معطل ہو جائے بیماری سے، اس کو مزہ ہی نہیں، کیونکہ وہ جو کھانے کی لذت ہے وہ اس سے ہے. ایسے سونگھنے کا جو مزہ ہے وہ اللہ نے آلہ اس کا کیا رکھا ہے، یہ ناک کے اندر قوت شامہ ہے. اگر شامہ نہیں ہے تو اس کی لذت سے نواشنا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے دل کو بھی ایک آلہ بنایا ہے، اللہ پاک کی محبت اور معرفت کے ادراک کے لیے، ان تجلیات کے ادراک کے لیے. وہ بھی جس کا یہ آلہ بیدار ہوگا تو محسوس کرے گا، ہمارا چونکہ بیدار نہیں، ہم محسوس نہیں کرتے. تو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مقام مشاہدہ، اور بندہ اپنے باطن سے مشاہدہ کر رہا ہے اور اباب سے زہرہ سے غائب ہو جاتا ہے، تو ہر وقت اس کے جمال میں جلال مشہور رہتا ہے. اسی کا نام وصول ہے، یعنی یہ اللہ تک پہنچ گیا. جب اللہ تک پہنچ گیا مراد ہے اس کی رضا کو اس نے حاصل کر لیا، اس کی رضا والے اعمال پر پابندی کرنے سے، اس کی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کے بعد اس کی طبیعت بن گئی، اس کی عادت بن گئی ہے، غلط کام اس نے سب چھوڑ دیے. اب اس کی قلوب، اس کا دل جو ہے وہ اس کا ایسا وابستہ ہو گیا کہ پھر ایسا ہو گیا کہ اس کا دل جیسے ان طیور کا گھونسلہ بن گئے. اس کی یہ پچھلے جو ہے ملفوظ میں گزر چکا ہے کہ اس میں کوئی حالت ایسی ہوگی جیسا پرندہ جو ہے اپنے گھونسلے میں سکون پاتا ہے، یہ پھر اپنے دل کے اس وجدانی کیفیت سے سکون پاتے ہیں. اب یہ تذکرہ چلتے چلتے اب آگے پھر آ گیا، پھر یعنی پھر کچھ وقت وہ اسی میں گزارتے ہیں، اسی مزے میں، اسی سرور میں. جو میں نے اشارہ ہو رہا ہے حقیقت سے ناشنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آلہ نہیں ہے، وہ آلہ بیدار نہیں ہے، اس لذت سے ناشنا ہے. تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں ان کا سلوک تمام ہو گیا ہے، پھر یعنی اسی میں ان پر استغراق کی کیفیت آ گئی، مستغرق ہے، مزے میں ہے، محویت میں ہے. پھر اب آ گیا جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین پر نزول فرماتے ہیں، تو اذن اور تمکین اور پختہ یقین کے ساتھ نہ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کا نور فرماتے ہیں اور نہ خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے، بلکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے واسطے، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف توسل پکڑ کے داخل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور کیا اے پروردگار، داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، تاکہ جب تو داخل کرے تو میری نظر تیری طاقت و قوت کی طرف ہو، اور جب مجھے نکالے تو میری طاعت و انقیاد تیری طرف ہو، اور میرے لیے اپنی طرف سے صاحب شوکت مددگار مقرر فرما کہ میرے نفس پر اور میرے ساتھ دوسروں کی مدد کرے، اور میرے نفس کی مجھ پر مدد نہ کرے، نفس کے مشاہدے پر میری اعانت کرے، اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل فنا کر دے۔ اس میں اس کے فائدے میں ہم نے کچھ پہلے پڑھا تھا، اس میں سے آگے فرماتے ہیں کہ اسی مقام کو، یعنی اب یہ جو ہے نا، چونکہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مخلوق کی طرف سے اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات اب اس کے لیے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے، یعنی اب ان کے دل کی حالت ایسی بن جاتی ہے کہ یہ ہر چیز میں، مخلوق میں کیا اس کے جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے جلال کو دیکھتے ہیں، اس کی جلالی صفات اور جمالی صفات مشاہدہ ہوتی ہیں، اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہ کیا بن گیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا، یہ ان کے لیے ایک آئینہ بن گیا ہے کہ اس میں اپنے محبوب کا مشاہدہ کر لیں۔ اس وقت یہ حضرات مخلوق کے واسطے جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، واسطہ فیض رسانی کے بنتے ہیں۔ اب یہ ان کو کدھر لے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ نے اب ان کو ذریعہ بنا دی، ان کی تکمیل کے بعد، ان کے اندر سے نفسانیت کو نکالنے کے بعد، شیطانیت کو نکالنے کے بعد، ان کے اندر وہ قوت آ گئی ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا، ان کے انوار سے، دل کے اندر سے وہ شعائیں ان کے دلوں میں پڑیں گی اور ان کی بھی صفائی کریں گی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ حضرات جو ہے مخلوق سے ملتے جلتے ہیں، پہلے استغراق تھا، ادھر توجہ تھی، مخلوق سے بیزاری تھی، اب مخلوق کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اس کے اذن سے، کیونکہ اب اس کا حکم ہو گیا ہے، اب ان کی تربیت کی، ان کو میری طرف لے کر آؤ۔ ہاں، اسی کو فرماتے ہیں کہ مخلوق سے ملتے جلتے ہیں، اور اس مقام کو شیخ بیان فرماتے ہیں، یہ حضرات حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین، یعنی مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں مشابہ آسمان کے ہیں، کہ جیسے آسمان پر چڑھنا دشوار، اس طرح حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ اور خواہشات کی زمین سے مراد ان کی نفسانی خواہشی ہیں جو فنا کی حالت میں نظر التفا سے بالکل محو ہو گئی تھی۔ ایک ایسی حالت آتی ہے، یہ احوال ہے کہ جب وہ ذکر میں، شغل میں مشغول ہوئے اور اس سے جو حالی لذت حاصل ہوئی، وہ لذت اتنی عجیب تھی کہ یہ نفسانی لذتیں جو ہیں جن کا اپنا مزہ ہے، یہ محو ہو گئے، ابھی تک التفات یہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ واپس کیا گیا، اب ان کو بھیجا گیا ہے، اب ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اب بیوی کو حق دینا ہے، اب بچوں کو ان کے حقوق دینے ہیں، اب والدین کو ان کے حقوق دینے ہیں، پڑوسیوں کو ان کے حقوق دینے ہیں، اور لوگوں کو ان کے حقوق دینے ہیں۔ وہ ان کے اندر بھی اب بچہ بیٹا ہوا ہے، ایک لذت ہے اس کے دیکھنے میں، اس کو پیار کرنے میں، اولاد نہیں ہے تو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے، جس کو اولاد مل گئی کتنی بڑی نعمت ہے، بیوی کے ساتھ ایک تعلق میں خاص ایک مزہ ہے، ایک ہے، اسی طریقے سے جو ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے کا مزہ ہے، دوست احباب کا کھانے پینے کا مزہ ہے، یہ سارے مزے موجود ہیں، لیکن چونکہ پہلے ایک اعلیٰ مزے مشغول تھے، ادھر توجہ کم ہو گئی تھی، کچھ عرصہ وہ اس میں محویت رہی، لیکن اب یہ لوٹائے گئے ہیں کہ ہو خدا کرو، اب ان کے اندر قوت ہمت آ گئی کہ مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی ان کی طرف توجہ کرنے میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوں گے، اب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی محبت غلبہ کر کے جو ہے یہ اس کو روک دے اس سے، اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سے غافل کر دے، اللہ کی نافرمانی پر لے آئے، نہیں، اب یہ حقوق کو اندر ایک توازن قائم کر کے ادھر بھی متوجہ ہیں ادھر بھی موجود ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وہ نفسانی خواہشات جو فنا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل محو ہو گئی تھی، تو جس وقت ان حقوق اور خواہشوں کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے، یہ نزول ان کا اذن الہی سے ہوتا ہے، اب اذن حکم جاؤ کرو، حق دو ان کے، ان سب کے حقوق ادا کرو، اب چونکہ اذن سے ہے اور اگر ان کو اختیار دیا جائے نا کہ چاہو تو ادھر آؤ چاہو تو ادھر ہو، تو یہ کبھی آنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ جو مزہ حاصل کیا ہے نا، وہ جو قرب کا مزہ ہے، جو انس کا مزہ ہے، اس کے اندر جو مزہ ہے، اس ذکر کا ہے، اس ذکر کے اندر جو شغل کا مراقبات کا، وہ اتنا انہوں نے اٹھا چکے ہوتے ہیں ادھر آنا نہیں چاہتے، لیکن اب چونکہ تمکین کے بعد ہے پسند نہیں کریں گے، لیکن اب چونکہ اذن سے ہے اور نزول بعد تمکین کے ہے، اس لیے جب مقام فنا میں پختگی ہو جاتی ہے اس کو ہوتا ہے، اور نیز یقین اور معرفت کے اندر پختگی بعد ہوتا ہے، اس لیے اب حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کا نزول نہیں کرتے، اب غفلت نہیں ہے، اب بے ادبی نہیں ہے، پھر عرض کر دوں یہ چیزیں ساری ذوقی ہیں، اور نیز حق تعالی شانو سے یعنی قبل از فنا جیسے تھے کہ حقوق الناس ادا کرنے میں ادب ملحوظ نہیں تھا، یعنی جب تک یہ حالت نہیں تھی اس وقت تو حالت یہ تھی غفلت تھی، لیکن اب جو ہے اب ادھر سے غفل ہو جاتی تھی، یعنی ادھر مشغول ہو ادھر سے غافل ہو گئے، لیکن اب یہ بات نہیں ہوگی، اب تمکین ہو گئی، اب میں رسوخ ہو گیا، اب ان قدر ہمت اور قوت آ گئی ہے کہ بیک وقت جو ہے ادھر بھی متوجہ ہیں اور اس کے اذن سے ادھر حقوق ادا کرنے لگے ہیں، ادھر سے غفلت نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہتی، بلکہ ہر وقت ہوشیاری اور ادب کو لیے رہتے ہیں، اگر ان کو ستاتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتے، پہلے تو فوراً نفس ابھرتا تھا یہ کون ہوتا ہے مجھے تنگ کرنے والا، بعضوں کو باطنی قوت ملتی ہے نا تو وہ ابھی نفس کی اصلاح نہیں ہوئی نا اس کو استعمال کرتا ہے، کس نے ہلکا سا تھا یہ میں اس کا مزاج ٹھیک کر دوں، بدلا لینا چاہتا ہے، لیکن اب نہیں، اب تمکین کے بعد اب ان کے اندر رسوخ آ گیا ہے، اب فرماتے ہیں اب انتقام لیتے، اس لیے کہ مولا حقیقی پر ہر وقت نظر قلب کی رہتی ہے، جانتے ہیں کہ اسی نے ہم پر اس کو مسلط کیا ہے، کہ یہ قوم مجھے تنگ کرے، تنگ نہیں کر رہا، یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ پر کیا کر دیا مسلط، میں پھر عرض کروں تو کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اپنے حضرت کی خدمت میں صحبت میں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اب ان کے ارشادات یاد آتے ہیں کہ یہ چیز ان کو درجہ اتم حاصل تھی، کسی نے وعدہ کیا ملنے نہیں آیا، فرماتے مجھے خفگی نہیں ہوتی، جی کیوں، اللہ کی مشیت ہی نہیں تھی، ہم تو لڑ پڑیں گے یہ وعدہ کر کے، کیوں؟ اب اس پر اعتراض بھی ہم شروع کر دیں گے، یہ وعدہ کیا کیوں نہیں آیا، لیکن یہاں جو اسی کو سمجھا رہے ہیں، اب کو ستاتا بھی ہے تو انتقام لیتے، کیونکہ نظر کدھر ہے کہ یہ اپنی ذات سے نہیں کر سکتا، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، انتقام تو اس لیے ہے کہ اسے اللہ نے مسلط کر دیا، جیسے یہ فرمایا کہ نہیں آیا مشیت نہیں تھی، تو بجائے اس پر برسے ناراض ہونے کے، پہلے جب نفسانیت کی نفسائیں تو مغلوب ہو گئی ہے، اب اس پر توجہ نہیں ہے، یعنی یہ مشاہدہ ان کا دل کر رہا ہے کہ یہ اپنی یہ مجبور ہے، اس کو روکا گیا ہے، میرا امتحان ہے، یہ تنگ کر رہا ہے، اس کو مسلط کیا گیا ہے، یہ اگر کچھ مجھے کچھ دے رہا ہے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، توجہ اس پر نہیں ہے، توجہ کس پر ہے، اگر کوئی شخص ان کے ساتھ عدم سے تعظیم سے پیش آتا ہے، ان کے نفس کو کھلاتا نہیں، غرض تمام حقوق کے ادا کرنے میں ان کو کسی وقت اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی، اپنی خواہشات کی طرف، اپنی نفسانی خواہشیں فائدہ اٹھانے کی غرض سے نزول نہیں فرماتے، یعنی فطار سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ کھانا پینا پہننا بیوی سے مخالفت کرنا نفسانی مزغلی تھا، اس وقت یہ نہیں ہے، بلکہ ان سب خواہشوں میں اللہ کی مدد سے اور اللہ ہی کے واسطے اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے کرتے ہیں، نفس کا مطلق حصہ نہیں ہوتا اور اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں، اپنے نفس سے نہیں کرتے، کیا ہر امر میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں، بس اس مقام پر آ کر صالح مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت شیخ علی مولانا ذکری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، چونکہ اس مناسبت سے ہے نا، لگے گا تو عجیب ذرا، یہ تقسیم سے پہلے کا دریائے گنگا کے اندر سیلاب آیا، جیسے آج کل آ رہا ہے نا، دریاؤں میں تو گرمی آئی ہوئی ہے نا، تو وہ زمانہ پرانا، اتنے پل میں نہیں ہوں گے، تو کشتیاں چلتی تھیں ایک نہ دوسرے کنارے کو پہنچانے کے لیے، لیکن جب دریا میں طغیانی ہو تو کشتی خطرہ ہوتا ہے نا، ٹھہرتی نہیں، اس کا وہ بھی ہوتی تھی چکوں والی چلانے والی ہاتھ سے، ایک شخص کی کوئی مقدمہ کی تاریخ تھی شہر کے اندر، اس کے گنگا سے پار ضروری پہنچنا تھا، اور دریا میں تو یعنی کوئی کشتی بان تیار نہیں ہو رہا کہ جان کا خطرہ، اس نے آنا ضروری تھا، اگر نہ آتا تو مقدمہ الٹ جاتا، غالباً کو بہت ہی خطرناک قسم کا مقدمہ تھا، یہ اضطرار کی حالت میں منتیں کر رہا ہے، جتنے پیسے چاول لے لو، بہت کہہ رہا ہے کہ اس کو تیار کیا، اس حالت میں دریا میں اتنی تیاری، کسی نے کہا کہ اس وقت جو حالت ہے نا کوئی نہیں جائے گا، اور کہتا میرا بہت بڑا نقصان ہے، انہوں کے پھر ایک فلاں اللہ والے ہیں ان کے پاس چلے جاتے، شاید تیرا کام اندر ہو جائے، ان بزرگوں کے پاس جا کے بتایا کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور بہت ضروری پہنچنا ہے اور کوئی مجھے لے جانے کو تیار نہیں ہے، ان بزرگوں نے کہا جا کے گنگا کو یہ کہہ دے، اس دریا کو کہہ دے کہ اس کی طرف سے جس نے کبھی کچھ کھایا پیا نہیں، نہ بیوی کے پاس گیا، مجھے راستہ دے دے، یہ آیا اور اس نے کہہ دی، راستہ مل گیا، درمیان میں دریا ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر گیا، یہ بیچ میں پیدل چل کے دریا پار جا کے اپنا کام ہو گیا۔ یہ چیز خرق عادت ہے، اللہ والوں کو یہ صلاحیت دیتے ہیں، یہ فیل کس کا ہے، بندے کا، اللہ کا، بعضوں کو اللہ دیتے ہیں ایک عادی نظام سے ہٹ کر، عادی نظام میں تو کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن جو جملہ بولا اس نے نا کہ جا کے یہ کہا کہ اس کی طرف سے جس نے کبھی کچھ کھایا پیا نہیں، نہ اپنی بیوی کے پاس گیا، راستہ دے دیا اور راستہ مل بھی گیا، اب ایک کرامت بزرگوں کی ظاہر ہو گئی، شیخ صدیم ذکر آپ فرماتے ہیں اس کی بیوی نے شور ڈال دیا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، تو نے مجھے ذلیل کر دیا کہ میں یہ نہیں کہتی تو نے کھایا نہیں ہے، کھا کے تو کتنا موٹا ہو رہا ہے وہ تیرا فیل ہے، لیکن تو نے یہ کہا کہ جو اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں گیا، تو یہ ستا کی دھاڑ، اتنے بچے تھے یہ کہاں سے ہوتے، یہ تو نے مجھے بدنام کر دیا۔ یہ بزرگ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میری ہے، میں مانتا ہوں میرے ہیں، تو چھوڑ اس بات کو، لیکن وہ چلا رہی ہے کیونکہ بات تہمت آ گئی نا اس پر نا، وہ چپ نہیں کر رہی، مجھے بدنام کر دیا، مجھ پر تہمت لگا دی، مجھ پر بہتان لگا دیا۔ آپ بتائیے، آپ بھی غور کریں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ جس نے کبھی کھایا پیا بھی نہیں، ابھی یہ کے پاس بھی نہیں گیا، بچے کو لائن لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ چیز آ گئی۔ انہوں نے پھر بیوی کو سمجھایا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ میں نے کھایا ہے اور خوب کھایا ہے، اپنے نفس کی خواہش سے کبھی نہیں کھایا، یہ اپنی نفسانی خواہش سے کبھی نہیں کھایا، اس کے حکم کی تعمیل میں کھایا، تیرے پاس گیا ہوں تیرا حق ادا کرنے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل میں، نفسانی مدد کے لیے میں کبھی نہیں گیا. تو دیکھو کہ راستہ مل گیا کہ نہیں مل گیا، خر کی عادت ظاہر ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ادھر ہی ہے. اب یہ نزول جو ہو رہا ہے، اب یہ حقوق کی طرف آ رہے ہیں، یہ نزول ہے. پہلے ان کا کیا تھا؟ عروج تھا، اس کی طرف توجہ تھی، اس کی توجہ میں محویت اتنی تھی کہ ادھر دھیان ہی نہیں تھا. اب حکم ہو گیا، چلو اب مخلوق کو لے کر میری طرف آؤ. اب یہ حقوق نزول ان کا ہو گیا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی مدد سے ہے، اپنے نفس کی طرف سے نہیں، کیونکہ ہر عمر میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں. پر اس مقام پر آ کر سالک اور مکمل ہو جاتا ہے. سالک جس نے چلنا شروع کیا تھا نا، اپنی نفسانیت کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطانیت سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے لیے، ایک سفر کیا اس نے، ایک مجاہدے کیے اس نے، صلاحیت حاصل کی اللہ کی رضاعت پر آنے کے لیے، اللہ کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے. اب حقوق کی طرف آیا، اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دوسرا سفر ہوتا ہے، یہ نزول کہتے ہیں. پہلا عروج ہے جیسے بلندیوں پر جانا، دوسرا نزول ہے. ان دونوں سفروں کو حضرت شیخ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرَجِتْ کیا، یعنی اس سے اختلاف، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پردگار داخل کر مجھ کو، سچا داخل کرنا، نکال مجھ کو سچا نکالنا. سچے داخل کرنے سے مراد ترقی کا سفر ہے، یہ جو اللہ کی طرف ہے. اور اس سفر سے سالک جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور فنا ہو کر اغیار سے فارغ ہو جاتا ہے، اور سچے نکالے سفر نزول ہے. یعنی پہلے یہ صلاحیت حاصل کی، یہ ذکر سے، شغل سے، مراقبات سے، نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر، صلاحیت حاصل کر کے، ہر وقت کی معیت سے، اس میں مشغول، یہ اس کا کیا ہو گیا، یہ داخل کرنا ہو گیا. اور اس کے بعد اس سے نکلنا کیا ہے، اب اس سے فنا ہو کر اب یار سے فرد ہے. اب سچا نکالنا کیا ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے اب اس کا نزول ہے. اس لیے سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف نکلتا ہے اور ان کو اپنے فیوز پہنچاتا ہے. اب پہلے اس نے حاصل کیا ہے، اب جو حاصل کیا ہے اب اس کی تقسیم کے لیے، اب اس کو بانٹنے کے لیے، اب لوگوں کے فائدے کے لیے ان کو فیوز پہنچاتا ہے. اور سچا داخل کرنا ہے کہ یہ عروج کی حالت ہے، کہ سالک اللہ کی قوت اور حول کا مشاہدہ کرے اور کسی عمل کو اپنی طرف سے پتنا کرے. یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے کیا، لیکن اللہ نے کرا لیا، اس کی توفیق سے ہو گیا. یہ اپنے کسی عمل کو اپنی طرف منسوب نہیں کرے گا. اور سچا نکالنا یہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے رب کے سامنے تسلیم و انقیاد اختیار کرے کہ جس مقام کی طرف اس نے اس کو بھیجا ہے اس پر راضی ہو، اور نفس اپنے پہلے مقام یعنی عروج کے اندر رہنے کی حیرت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اب بھیجا گیا ہے. بلکہ جو کام مولا اس کے سپرد کرے اس کو بدل جان کرے. چنانچہ شیخ اس مضمون کو فرماتے ہیں، یہ دعا استعانت اس لیے ہے کہ میری نظر داخل ہونے کے اندر تیری ہی قوت اور طاقت کی طرف ہو، جب مجھے تو نکالے تو میری اطاعت اور انقیاد تیری طرف ہو اور نفس کا کوئی دخل نہ ہو. یہ دعا یہ بتایا جائے. اور اللہ سے سوال ہے کہ میرے لیے ایک صاحب شوکت مددگار مقرر فرما. یعنی مراد کیا ہے کہ مدد الہی کا سوال ہے جو ہر دم کامل کے حال پر مبذول رہتی ہے، اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلے میری مدد کرے. یعنی میں نفس کے کہنے پر نہ چلوں اور میرے ذریعے دوسروں کی مدد کرے، اور نفس کے مشاہدے پر میری اعانت کرے کہ میں اپنے نفس کی طرف کوئی فعل کوئی حرکت سکون کی نسبت کرو اور سب کو اللہ کی طرف سے جانو, اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل فنا کر دے. ظاہری حس کی معلومات مخلوقات ظاہرہ ہیں کہ ان کے ساتھ میرا تعلق نہ رہے, نہ ان کو نفع پہنچانے والا جانوں نہ ضرر رسان سمجھوں. آمین. رزقنا اللہ تعالی آمین. تو یہ باب جو ہے یہ اس پر ختم ہو رہا ہے جس میں واردات قلبیہ کا ذکر تھا, جو وصول پورا طریقت کا سارا نچوڑ خلاصہ نکال کے بتا دیا کہ اصل تو یہ حاصل کرنا ہے, اللہ سے مانگے. اب یہ باتیں ساری ہم نے اس دوران میں سنی ہیں اور زہر, اب ہمارے دل کے اندر جو بات ہے یہ طلب یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے یہ اس کی تمنا کرنے والا بنا دے, اس کی سچی طلب اس کی سچی ہمیں تمنا حاصل کریں. اس کا آغاز یہ ذکر سے جس کی ہم مشق کرتے ہیں. اب ہم نے ذکر کی مشق کرنی ہے, یہ ذکر قلبی ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے, ذکر خفی ذکر قلبی مقصود اس سے یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے. اللہ ہمیں یعنی یہ سچی طلب عطا فرما دے کہ ذکر کے مزے لینے مقصود نہیں ہے, یا ذکر سے انوارات کا دیکھنا مقصود نہیں ہے, ذکر سے کیفیات کا حاصل کرنا مقصود نہیں ہے, یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے دل کے اندر, یہ قوت حاصل کرنی, صلاحیت حاصل کرنی کہ ہمارے دل کی نظر ہر آن ہر گھڑی ہر حال میں کس کی طرف ہے, نفس کی طرف نہ ہو مخلوق کی طرف نہ ہو, ان کے اندر رہتے ہوئے بھی کا عروج ہو کہ ہماری مشغولی اس کی طرف ہو یا ہمارا نزول ہو کہ ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو, ہمارے دل کی توجہ کدھر رہے, اللہ کی طرف. تو اس کی ابتدا اس ذکر سے ہوگی, جب اس ذکر سے مقصود یہ ہوگا تو بھی ہمارے یہاں تو طریقہ جو ہے اس کے لیے کیا ہے, ذکر قلبی ذکر خفی اس کا مستقل حکم دی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ, اور پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے یاد کرو غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. فرما رہے ہیں واذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا, یہاں فرمایا جا رہا ہے رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی کے اندر علیحدگی کے اندر. یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے نفس کے خلاف ماحول کے گندی فضاؤں کے خلاف شیطان سے بچنے کے لیے ان فضاؤں سے بچنے کے لیے اس قوت کو حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. فتبارک اسم ربی کا, فرما رہے ہیں کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے, تو اس متبرک نام کو دل کے اندر نقش کر لیں, اس کی دل میں تکرار. یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے ہم دل پر لفظ لکھیں اللہ جو رب جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں محبت سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں جس کو پکار رہے ہیں جس کو یاد کر رہے ہیں اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت لطافت پاکیزگی قوت ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں, आंखें बंद करने वक्त की जरूरत की ताकि तवज्जो उसकी तरफ लग जाए है? तो तसव्वुर से दिल पर लिखे लफ्ज क्या अल्लाह, जो रंग जिसको अच्छा लगे। अब तसव्वुर से यानी अपने दिल के इरादे से दिल के अंदर तकरार कर ले थोड़ी देर के लिए अल्लाह 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 अल्लाह।
الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفرك ونتوب إليك. قل اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم سے درگزر فرما. مولا کریم تو اپنے کرم اور فضل سے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر خاص کے لیے قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں طہارت قلب بھی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یہ محنت جو ہو رہی ہے کہ اللہ عز وجل اپنے فضل سے ہمارے حضرت کی اس محنت میں صالحین طالبین اور اللہ چاہنے والوں کے لیے اے اللہ اپنے فضل سے برکت نصیب فرما, عافیت اور حفاظت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت کو ہمارے لیے اپنے فضل سے نبی علیہ السلام کے تصدق اور طفیل سے سلامتی نصیب فرما, صحت کاملہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین صحت کاملہ نصیب فرما. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك ولا يغادر سقما. اللهم لا تشمت اعدائي بدائي واجعل القران العظيم شفائي ودوائي وعلى العليل ومنحت العليل وانت المداوي. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك بوسيله نبيك نبي رحمتي محمد صلى الله عليه وسلم ونتوجه اليك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا ارحم الراحمین اس مجلس میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کی جائز ضروریات پوری فرما. اے اللہ تیرا ذکر، اور اللہ دلوں کو تیرے ذکر سے بچانا بسانا ہم سب کے لیے نصیب فرما، ہم سب کو اس کوشش میں اے اللہ کامیابی نصیب فرما، اے اللہ عزل اس کوشش میں ہمارے حضرت کی اس محنت کو قبول و منظور فرما، دنیا و آخرت کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ اپنے اس پاک نام کے ذکر کی برکت سے ہماری موت ایمان والی نصیب فرما، ہماری قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ ہمارے سلسلے کے جتنے اکابرین اس دنیا سے جا چکے اے اللہ اس ذکر کی برکت سے سب کے درجات کو بلند فرما، یا ارحم الراحمین سب کے قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ عزت ان کی برکت سے ہم کو بھی دنیا کے اندر جب تک زندہ ہیں ان کے راستے پر ان کے نشان قدم پر اس ذکر کی نسبت سے اس نقش بندی سلسلے کی برکت سے اے اللہ چلنا نصیب فرما، اے اللہ دشمنان شیاطین سے ہم سب کی اپنے ذکر میں حفاظت نصیب فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عاجل اکنام نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں سے نجات نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی ہموم و غموم میں ظاہری باطنی سب سے نجات نصیب فرما، نجاست ظاہری اور باطنی سے ہمارے دلوں کو آنکھوں کو میرے اللہ ہمارے زبان اور کان کو اے اللہ صاف اور شفاف فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، بجاه النبي الكريم، بحرمه النبي الكريم، بوسيله النبي الكريم، برحمتك يا ارحم الراحمين.